رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي. گزشتہ جمعے میں یہاں حاضر نہیں تھا، کراچی میں ہمارا تنظیم اسلامی کا سالانہ اجتماع تھا، جمعہ، ہفتہ اور اتوار. اتفاق سے بالکل یہی دن تھے جن میں رائے بن میں تبلیغی جماعت کا بہت بڑا اجتماع ہوا، جو سالانہ اجتماع ہوتا ہے وہی جمعہ، ہفتہ اور اتوار. پھر یہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ ٹھیک دو ہفتے قبل 23, 24, 25 کو اسلام آباد میں جماعت اسلامی کا اجتماع ہوا تھا، بہت اہم اور بہت نمایاں، اس کی اخبارات میں کوریج بھی خوب ہوئی، اس پر مضامین بھی آئے. اور ٹھیک اس کے ساتھ ہی ملتان میں ہو رہا تھا جو تبلیغی جماعت کا بریلوی ایڈیشن ہے، دعوت اسلامی کے عنوان سے ان کا اجتماع ہوا. اور ان چار اجتماعات کے درمیان دو اجتماع ہوئے ہمارے ملک میں اہل حدیث مسلک سے تعلق رکھنے والے حضرات کے. ایک جمعیت اہل حدیث کا سالانہ اجتماع ہوا شاہی وال میں، اور ایک یہ ادارہ دعوت و ارشاد جن کے تحت وہ لشکر طیبہ ہے کہ جو آزاد جو کشمیر میں کافی جہاد کے اندر حصہ لے رہا ہے، ان کا جو اجتماع سالانہ ہوا. اسی مناسبت سے کہ یہ جو اتنی بڑی بڑی تحریکیں ہمارے ملک میں چل رہی ہیں، یہ دھارے ہیں مختلف جو بہہ رہے ہیں، ظاہر بات ہے دین ایک ہے، دین تو حضرت آدم سے لے کر ایندم تک ایک ہی ہے. شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین. ہم نے تمہارے لیے دین وہی مقرر کیا ہے کہ جس کی ہم نے وحی کی تھی حضرت روح کو، اور جو وحی ہم نے کی ہے محمد آپ کی جانب، اور جس کی وصیت ہم نے کی تھی ابراہیم کو اور موسیٰ کو اور عیسیٰ کو. اور سب کو ہمارا یہی حکم رہا ہے، اور مسلمانوں تمہیں بھی ہے کہ اس دین کو قائم کرو. تو دین تو سب کا مشترک تھا، لیکن یہ دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کس ضمن میں؟ سورہ مائدہ میں جو بات آئی ہے، جو میں نے آج کی اپنی گفتگو کا عنوان بنایا ہے، سورہ مائدہ کے ساتویں رکوع کا یہاں کافی تذکرہ ہوا ہے جو سات ہی آیات پر مشتمل ہے. ان سات آیات میں تین دفعہ وہ شدید ترین تنبیہ جو ہے کہ جو بھی اللہ کی کتابوں کے ماننے والے ہوں کہ یہ کتاب اللہ نے نازل فرمائی ہے، ان کے لیے لازم ہے کہ اسی کے مطابق فیصلے کریں. اگر وہ نہیں کرتے ہیں وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، تو پھر وہی کافر ہیں اللہ کی نگاہ میں، پھر وہ مسلم نہیں مانے جائیں گے. دنیا میں مسلمان اپنے آپ کو سمجھے، لیکن یہ کہ اجتماعی طور پر وہ کفر کی دوش پر ہیں اگر وہ اپنی کتاب کے مطابق فیصلے نہیں کرتے. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اللہ کی نگاہوں میں تو وہ مشرک ہیں، ظالم ہیں. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اللہ کے نزدیک تو وہ پھر باغی ہیں، سرکش ہیں. یہ تین جو ہیں بہت سخت اللہ تعالی کی طرف سے وعیدیں جو ہیں وہ آئی ہیں اس کام کے لیے کہ اگر تم اللہ کی کتاب کو مانتے ہو اور پھر اس کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، پھر اس کے قوانین کو نافذ نہیں کرتے، اس کی شریعت کی تنفیذ نہیں کرتے، تو پھر تمہارا حکم یہ ہے کہ تم کافر ہو اور فاسق ہو اور مشرک. لیکن اس کے بعد اسی رکوع میں ایک چھوٹا سا ٹکڑا جو آیا ہے، لِكُلِّن جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْحَاجًا، یہ جو ہم نے تورات دی تھی موسیٰ کو اور انجیل دی تھی عیسیٰ کو علیہ السلام، اور اب اے محمد آپ کو دی ہے یہ قرآن مجید آخری ہماری کتاب، تو ہم نے ہر ایک کے لیے شریعت بھی دی. شریعت موسوی جدا تھی، شریعت محمدی جدا ہے، اور ہر ایک کا طریقہ کار بھی ہم نے جدا گانا رکھا. جالنا کا لفظ ہے، لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْحَاجًا، منحاج بھی علیحدہ رکھا. میں نے اسی موضوع پر گزشتہ جمعے میں کراچی میں تقریر کی تھی، اور میں نے آج کے لیے یہی سوچا کہ اس کا کچھ تھوڑا سا خلاصہ حدیثاً آپ کی خدمت میں بھی پیش کر دوں. اور اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارے فکر و نظر میں وسعت پیدا ہو، ہم اپنے ارد گرد بھی دیکھیں کہ جو دینی ادارے کام کر رہے ہیں، دینی جماعتیں کام کر رہی ہیں، وہ کس منحاج پر ہیں. اس سے یہ کہ ہمارے فکر و نظر میں وسعت ہوگی، اور یہ کہ وہ جو ایک کیفیت ہوتی ہے انا ولا غیری، بس ہم ہی ہمیں اور تو کوئی ہے ہی نہیں، وہ شکل جو ہے جس سے تنگی پیدا ہو جاتی ہے ذہن میں، کہ انسان بس مغالطے میں آتا ہے کہ ہم ہی ہیں اور تو کوئی ہے ہی نہیں میدان میں، وہ کیفیت جو ہے وہ ختم ہو جائے اور وہ صورت پیدا ہو جائے جو فارسی کے شعر میں آئی ہے کہ نہ من تنہا ذری میں خانہ مستم یونیدو شیبریو عطار ہم مست، میں تنہا ہی نہیں ہوں اس میں خانہ توحید میں جو مست ہو گیا ہوں، تو میں اکیلا نہیں ہوں، جنید و شبلی اور عطار وہ بھی اس میں خانہ توحید میں اسی طرح مست رہے. تو گویا کہ ہمارے جو اللہ تعالیٰ کے دریو قدر رسولوں کے منحاج میں اگر تھوڑا تھوڑا فرق رہا ہے، تو اگر ہماری دینی جماعتوں کے منحاج میں بھی تھوڑا تھوڑا فرق ہو، تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو بالکل ایسے محسوس ہو کہ جیسے کفر ہے. اگر کہ ایک بات واضح رہنی چاہیے کہ امت محمد کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم اب اصل منحاج منحاج محمد ہی ہوگا، جیسے کہ شریعت موسوی تھی تو شریعت اللہ ہی کی، اللہ ہی نے عطا کی تھی، لیکن اب جو ہے وہ شریعت موسوی منسوخ ہے. البتہ اس میں یہ فرق ہوگا کہ شریعت کے احکام تو جو منسوخ ہو جائیں اب وہ سرے سے قابل عمل نہیں ہوں گے، لیکن یہ کہ یہ جو منحاج ہے مختلف انبیاء کرام کے، مختلف حالات جو ہیں امت کو درپیش ہو سکتے ہیں جن میں سے کسی اور نبی کے منحاج پر کام کرنے سے بھی کچھ مفید نتائج پیدا ہو جائیں، اگر یہ آئیڈیل رہنا چاہیے ہمارے سامنے جو ہے وہ ایک جو مثالی بات رہنی چاہیے وہ یہ ہے کہ ہمیں منحاج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنا ہے اور اسی پر عمل کرنا ہے. اس حوالے سے دیکھیے حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام دونوں کا منحاج ایک اعتبار سے ان حالات میں بڑا ایک سمجھیے کہ مشابہت ہے کہ جن میں اللہ نے انہیں مبعوث کیا. مسلمان قوم تھی ایک جو مصر میں غلام ہو گئی تھی، بنی اسرائیل قوم تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد، ان کے پوتے حضرت یعقوب ہی کا لقب ہے اسرائیل، اور اسرائیل عبرانی میں کہتے ہیں عبداللہ کو، تو عبداللہ ان کا خطاب تھا، نام ان کا یعقوب تھا. یعقوب کو اللہ نے 12 بیٹے دیے علیہ الصلوۃ والسلام، ان 12 بیٹوں سے 12 قبیلے بڑے وہ دنیا کے اندر پھلے، تو وہ جو 12 قبیلے ہیں وہ بنی اسرائیل کہلاتے ہیں. تو یہ مسلمان قوم تھی اور موحد قوم تھی، توحید ان کے یہاں موجود تھی. لیکن یہ کہ ایک دور میں جب یہ مصر میں آئے تھے فلسطین سے، حضرت یعقوب کا گھر تو فلسطین میں تھا، حضرت اسحاق کو حضرت ابراہیم نے فلسطین میں آباد کیا تھا، جیسے اپنے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل کو حجاز میں آباد کیا مکہ مکرمہ کے پاس بیت اللہ کے قریب، تو اسی طریقے سے ان کو وہاں آباد کیا تھا. لیکن وہاں سے پھر یہ منتقل ہو گئے حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں اپنے بیٹے کے، وہ جو حالات سورہ یوسف میں تفصیل سے آئے ہیں، وہ ذریعہ بن گئے ان کو وہاں سے اس فلسطین سے لا کر اور مصر میں آباد کرنے کا. اور مصر میں کئی سو سال انہوں نے بڑے عیش سے بسر کیے، اس لیے کہ جو حکومت مصر میں اس وقت تھی ہکسوس کنگز، وہ چرواہے بادشاہ کہلاتے ہیں، وہ چرواہے بادشاہ اصل مصری نہیں تھے بلکہ وہ در حقیقت اسی سے رائے عرب سے کسی وقت آ کر انہوں نے یہاں پر قبضہ کیا تھا، حکومت بنائی تھی، وہ اگر یہ باہر کے لوگ تھے جنہوں نے مصر پر قبضہ کیا ہوا تھا. انہوں نے اصل میں حضرت یوسف علیہ السلام کے اس خاندان کو لا کے آباد کیا، اور بہترین علاقہ جشن کا علاقہ کہلاتا ہے، ڈیلٹا جو ہے جہاں پہ دریائے نیل کئی شاخوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، تو بڑا سرسبز علاقہ ہے مصر کا بہترین علاقہ، وہ انہیں دیا کہ یہاں آباد ہو جاؤ. تو چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کا انتہائی معتقد ہو گیا تھا بادشاہ، وہ اس کے خواب کی تعبیر حضرت یوسف نے بتائی تھی، پھر وہ خواب کی تعبیر کے مطابق انتظام کیا تھا کہ 7 سال جو اچھی فصل ہو، اس کے بعد جو 7 سال آنے والے ہیں سخت قحط کے، اس کے لیے پورا بندوبست ہو جائے. تو انتہائی معتقد تھا، جیسے کہ پیر مرید کا معاملہ ہوتا، اگرچہ ایمان تو وہ نہیں لایا حضرت یوسف علیہ السلام پر، لیکن معتقد بہت تھا. تو گویا کہ پیر زادوں کی حیثیت سے انہوں نے پیر کے جو خاندان کے لوگ تھے ان کی جو عزت اور توقیر وہاں ہوئی، تو بڑے عیش کیے انہوں نے، اور اس میں خوب پھلے پھولے، لاکھوں کی تعداد ہو گئی. لیکن پھر ایک انقلاب آ گیا مصر میں، آپ اسے آج کی اصطلاح میں کہہ سکتے ہیں کہ نیشنلسٹ ریولیوشن آ گیا. جو مصر کے اصل رہنے والے تھے انہوں نے بغاوت کی، ہکسوس کنگز کو نکال باہر کیا. اب جب وہ نکال دیے گئے تو جو ان کے منظور نظر تھے وہ گویا کہ اب یہاں پر مبغوض ہو گئے. اب ان کو دبایا گیا، ستایا گیا، انہیں غلام بنایا گیا، ان سے جبری مشقت کی گئی، احرام مصر کی تعمیر میں ان کے ہزاروں لوگ جو ہیں ان کی ہڈیاں جو ہیں وہ چورا بن کر دفن ہوئی. وہ ایک ایک پتھر گرتا تھا تو سینکڑوں کو نبڑتا تھا. اتنی بڑی بڑی چٹانیں جو ہیں وہ اوپر چڑھائی گئی ہیں. لیکن جب یہ انتہائی اس سختی کی حالت کو پہنچ گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو مبعوث کیا ان کی آزادی کے لیے. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دو بعثتیں تھیں, اور یہ بھی مشابہت ہے حضور کی اور حضرت موسیٰ کے مابین. حضور بھی دو بعثتوں کے ساتھ جو ہے مبعوث ہوئے, بعثت خصوصی الی اہل عرب, بعثت عمومی کافت للناس بشیرا و نذیرا پوری نوع انسانیت کے لیے. یہ آپ کی بعثت عمومی ہے. بعثت خصوصی فی الامیین هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیہم آیاته ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. حضرت موسیٰ کی دو بعثتیں, ایک بعثت الی فرعون حلق الی ان تزکا واہدیک الی ربک فتخشا فاراہ الایت الکبریٰ. اس سے بھی کہا حضرت موسیٰ نے اللہ کے بندے بنو, اللہ پر ایمان لاؤ, میری اطاعت کرو, میں اللہ کا رسول ہوں. لیکن اس کے ساتھ ہی پہلی ہی ملاقات میں یہ بھی کہا ارسل معنا بنی اسرائیل ولا تعذبهم, اب ان بنی اسرائیل کو یہاں سے جانے دو. ہماری یہ قوم جو ہے جو اب یہاں پر تم نے جس کو دبا رکھا ہے, مستضعفون بنا لیا ہے, ان کو دبایا ہوا ہے, ستا رہے ہو, اور اس وقت تو بدترین عذاب میں مبتلا کیا ہوا ہے کہ ان کے بیٹوں کو قتل کر دیتے ہو پیدا ہوتے ہی, اور صرف لڑکیوں کو زندہ رکھتے ہو. یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم. یہ جو کیفیت ہے اب ان کو جانے دو. تو گویا کہ ایک مسلمان قوم کی آزادی فی نفسہ ہی اتنا بڑا کام تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک نبی کو مبعوث کیا. اور جو کشاکش چلی ہے پھر حضرت موسیٰ کے اور فرعون کے مابین, اور دو ابتدائی بڑے معجزے جو کوہ طور ہی پر عطا ہو گئے تھے, اور پھر سات اور معجزے جو دیے گئے پے بہ پے, یہ تمام معجزے جو ہے دکھائے گئے, کشاکش ہوئی ہے. لیکن یہ کہ فرعون ایمان نہیں لایا, اور اس کی جو پھر اس کا تو انجام وہی ہوا جو قوم نوح کا, قوم ہود کا, قوم صالح کا, قوم شعیب کا, اور عمورہ اور سدوم کی بستیوں کا ہوا جہاں حضرت لوط علیہ السلام بھیجے گئے تھے. وہ غرق ہوا اپنی تمام قوم کے ساتھ, اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ, اور پھر بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے آزادی سے نجات دلا دی. تو گویا کہ کسی مسلمان قوم کی غلامی سے اس کو نجات دلانے کی جد و جہد یہ منہاج موسوی ہے. اسی طرح حضرت مسیح بھی بھیجے گئے, وہ بھی مبعوث کیے گئے کن میں؟ یہود میں, مسلمان قوم. بلکہ اب تو وہ مسلمان قوم صاحب شریعت ہے, تورات ہے, اس کے علماء ہیں, اس کے بڑے بڑے جو ہیں وہ مفتی حضرات ہیں, ان کی عدالت بھی تھی اور اس عدالت کے اندر وہ فیصلے کرتے تھے. لیکن یہ کہ ان کے اوپر اس وقت رومی جو ہے وہ غالب ہیں, رومیوں نے آ کر تسلط کیا ہوا ہے. ایک نمائشی طور پر درشنی بادشاہ جو ہے یہودی بھی رکھا ہوا ہے, لیکن اصل اختیار جو ہے جو رومن جو وہاں پر گورنر ہے پائلٹس پونٹس اس وقت جو موجود تھا اس کے ہاتھ میں. جیسے ہندوستان میں ہوتا تھا کہ یہ ریاستیں جو ہوتی تھی, یہاں پہ ہندو راجہ ہے, یہاں مسلمان نواب ہے, لیکن اوپر بیٹھا ہوتا تھا ایک انگریز ریزیڈنٹ. یہ انگریز ریزیڈنٹ اصل طاقت اس کے ہاتھ میں ہوتی تھی, اصل اختیار اس کے ہاتھ میں ہوتا تھا. کہنے کو وہ نظام جو ہے وہ نواب صاحب کا نواب بھاولپور ہو یا نواب اور ہو, کوئی نواب کلات ہو, وہ راجا مہاراجہ کشمیر ہو, کوئی بھی ہو, لیکن یہ کہ اصل جو ہے اختیار اس کا منبع سرچشمہ انگریز تھا. اسی طریقے سے رومن جو ہے وہاں پر اصل حاکم تھے, اگرچہ ان کی اپنی ایک کٹ پتلی حکومت بھی وہاں قائم تھی. لیکن حضرت مسیح کا معاملہ ہم یہ دیکھتے ہیں وہ رومیوں کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں کہتے, حالانکہ اسی دور میں تاریخ بتاتی زیلوٹس کے نام سے یہودیوں کی ایک جماعت موجود تھی, ایک گروہ تھا جو ہتھیار بھی اس نے فراہم کیے تھے, اور وہ بغاوت کرتا تھا. ان کی جد و جہد تھی کہ رومیوں سے آزادی حاصل کریں, اور انہوں نے کوشش بھی کی تھی کہ ہمیں حضرت مسیح کی تائید حاصل ہو جائے. تو مسیح کو جو عوامی طور پر اتنی پذیرائی مل رہی ہے, ہزارہا لوگ آ کر ان کا آواز سنتے ہیں, متاثر ہوتے ہیں, اگر یہ ہمارا ساتھ دیں گے تو پھر بغاوت اتنی زوردار ہو جائے گی کہ رومیوں کو یہاں سے بھاگنا پڑے گا. لیکن حضرت مسیح نے ان کا ساتھ نہیں دیا. ان کی دعوت مرکوز رہی کہ وہ جو مسلمان قوم سے بگڑ گئی تھی, دین کا ایک صرف ڈھانچہ قانونی ڈھانچہ رہ گیا تھا, روح دین ختم ہو گئی. اس روح دین کو دوبارہ زندہ کرنا, ایمان کی جوت جگانا دلوں کے اندر, اصل تقویٰ, صرف ظاہری تقویٰ نہیں, لباس پہن لیا متقیوں والا اور لبادہ اوڑھ لیا, یہ نہیں, اصل تقویٰ, کہ جو جس کو حضور نے کہا گیا کہ سر والعلانیہ، وہ تقویٰ کہ جو لوگوں کے سامنے بھی تقویٰ ہو اور اپنے اکیلا بھی انسان کہیں ہے اور کہیں بند کمرے میں ہے تو وہاں بھی وہ تقویٰ موجود ہو، تب تو تقویٰ ہے، ورنہ تقویٰ کہاں ہوا؟ وہ تقویٰ دل میں پیدا ہو جائے، ریپینٹ فار دی کنگڈم آف ہیون از ایٹ ہینڈ، توبہ کرو، توبہ کی منادی کی حضرت مسیح علیہ السلام نے، اور وہاں سے ایک غیر ملکی سامراج کو ہٹانے کی کوئی جدوجہد نہیں کی. یہ ایک دوسرا منحال ہے. اب وہ کیوں ہوا، کیسے ہوا، میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا، لیکن یہ کہ ایک کنٹراسٹ نظر آ رہا ہے کہ اگرچہ یہ مشابہت بھی ہے، حضرت موسیٰ بھی بھیجے گئے ادھر تو اسرائیل کی طرف بھی آپ کی بعثت تھی، اگرچہ آل فرعون کی طرف بھی تھی، انہوں نے آل فرعون کو بھی دعوت دی، لیکن یہ کہ بنی اسرائیل کی آزادی کے لیے مطالبہ کیا اور جدوجہد کی، پنجہ آزمائی کی اس کے ساتھ، فرعون کے ساتھ، اور قوم کو آزاد کرایا. حضرت مسیح مبعوث ہو رہے ہیں، وہ رومن کو خطاب ہی نہیں کرتے، رومن سے کوئی بات ہی نہیں کہتے، رومن کے خلاف جو ہے کوئی اقدام نہیں کرتے، اس لیے کہ قرآن مجید کہتا ہے رسولا الی بنی اسرائیل، حضرت مسیح جو ہے ان کی بعثت صرف بنی اسرائیل کے لیے تھی. تو بنی اسرائیل کے اندر اصل دعوت تجدید ایمان، توبہ، تجدید عہد، اس کی دعوت لے کر کھڑے ہوئے حضرت مسیح علیہ السلام. یہ منحاج عیسوی ہے. اب دیکھیے منحاج محمدی کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اگرچہ حضور کی بھی جو بعثت خاص ہے، کہنے کو وہ بھی ایک نبی کے امتی تھے، کہنے کو ان کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی، کوئی شریعت نہیں تھی، اور بہت فصل ہو گیا تھا. آخر حضرت ابراہیم کی اولاد تھے، مکے میں جو قریش آبادی کون تھے، یہ حضرت اسماعیل کی اولاد ہے، حضرت ابراہیم کی اولاد ہے، ملت ابراہیم کے وہ مدعی تھے، ہم ملت ابراہیم پر ہیں. اگرچہ ملت ابراہیم کو مس کر دیا تھا، ضلوا ضلالا بعیدا، بہت دور نکل گئے تھے، اگر نماز کا تو حلیہ بگاڑ کر رکھ دیا تھا، تالیاں بجانا اور سیٹی بجانا یہ رہ گئی تھی ان کی نماز، تسلیت و موقع، لیکن حج کا نظام قائم تھا، وہ طواف کرتے تھے. اس میں بھی ایک بدعت ایجاد کی تھی کہ ننگے مادرزاد برہنا ہو کر طواف کرنا بہت نیکی کا کام سمجھا جاتا تھا، لیکن یہ کہ وقوف عرفہ بھی تھا، چاہے وہاں قریش نہیں جاتے تھے لیکن لوگ جاتے تھے، منا کرتے ہم کا قربانی کیوں تھا. تو اگرچہ وہ بھی ملت ابراہیم پر ہونے کے مدعی تھے، لیکن وہ بہت دور نکل چکے تھے اور شرک کی بدترین صورت میں پیدا ہو چکے. بنی اسرائیل میں اخلاقی اعتبار سے چاہے کتنی خرابیاں آ گئی تھیں، شرک نہیں آیا تھا. یہ قوم جو ہے بحیثیت مجموعی اپنی پوری تاریخ کے دوران کسی بھی کھلے شرک میں مرتکب نہیں ہوئی. ایک دور میں، ایک زمانے میں ان کا ایک طبقہ جو ہے وہ حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں اس غلوم میں مبتلا ہو گیا تھا جس میں کہ عیسائی مبتلا ہوئے ہیں، اللہ کا بیٹا قرار دیا عزیر کو، لیکن وہ ایک محدود ان کا طبقہ تھا اور ان کے مستقل عقائد میں چیز شامل نہیں. لیکن یہاں یہ ہوا تھا بنی اسماعیل کا کہ یہ تو بدترین شرک کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے خانے کے اندر، دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، گھر خدا کا جو بنایا گیا تھا ربنا لیقیم الصلاۃ، وہ جو ہے اب بتوں کی بارگاہ بنا ہوا تھا اور سب سے بابرکت بنا ہوا تھا. یہاں حضور نے کیا کیا؟ ایمان کی دعوت، توحید کی دعوت، جو دعوت پر جنہوں نے لبیک کہا انہوں نے جمع کیا، ان کی تربیت کی، تزکیہ کیا، انہیں منظم کیا، منظم کر کے ایک طاقت بنایا، اس طاقت کو پھر باطل کے نظام سے ٹکرایا. اس لیے کہ یہ قریش کون تھے؟ ائمہ، یہ ائمہ تھے. فقاتلوا ائمۃ الکفر، سورہ توبہ میں کہا ان سے جنگ کرو، یہ ہے امام کفر کے. لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہاج کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ منہاج تھا انقلابی منہاج، پورے نظام کو بدلنے کے لیے، اور نظام طاقت کے بغیر نہیں بدلتا، اور طاقت جمعیت سے وجود میں آتی ہے. اکیلا آدمی کیا کرے گا؟ ایک چنا پہاڑ کو نہیں پھوڑ سکتا. اگر ایک شخص کر سکتا ہوتا تو ہر نبی اللہ کا دین جو ہے دنیا میں قائم کر کے جاتا، بغیر اللہ کے دین کو قائم کے کیسے چلا جاتا. لیکن یہ کہ اگر جماعت میسر نہیں آئی، اگر آوان و انصار نہیں ہے، اگر ساتھی نہیں ہے، اگر سرفروش نہیں ہے، اگر جانفشانی کرنے والے نہیں ہیں، اگر جو ہے جان و مال کی قربانیاں دینے والے نہیں ہیں، تو دین قائم نہیں ہو سکتا، انقلاب نہیں آ سکتا. انقلاب کے لیے جمعیت لازم، جمعیت منظم. لہذا حضور نے دعوت ایمان دی، جو ایمان لے آئے انہیں منظم کیا. پہلے تو یہ کہ خود رسول کی اطاعت کرنی لازم ہے. یہ جو ایک بحث چھڑ گئی ہے ہمارے ہاں، جو نواز شریف صاحب نے کہہ دیا جلسے میں، ایک شخص نے کہہ دیا کہ سب سے بڑے کیٹر حضور تھے صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ ڈکٹیٹر کا لفظ کیونکہ ہمارے یہاں برے سنس میں استعمال ہوتا ہے، اس لیے اس لفظ کا استعمال حضور کی شان میں مناسب نہیں ہے، ورنہ اس اعتبار سے کہ حضور کا ہر حکم واجب الاطاعت تھا. ڈکٹیٹر جو ہے دنیا کے اندر وہی تو ہوتا ہے جس کا ہر حکم مانا جائے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ہر حکم واجب الاطاعت تھا. وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله، وہ اللہ کی طرف سے مطاع بن کر آتا ہے، اس کا حکم مانا جاتا ہے. لیکن حضور نے اس پر اکتفا نہیں کی، حضور نے آگے بڑھ کر بیعت لی کہ میرا ہر حکم مانو گے اور سنو گے اور مانو گے، چاہے طبیعت آمادہ ہو چاہے طبیعت آمادہ نہ ہو، چاہے حالات مشکل ہوں چاہے حالات آسان ہوں، چاہے میں دوسروں کو تم پر ترجیح دے دوں، لیکن تمہیں ہر حال میں میری اطاعت کرتی ہے. معاہدہ ہوا ہے، یہ بیعت لی. بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعت فی العسر والیسر والمنشط والمکر وعلى عصرة علینا وعلى لا ننازل امرہ لہ وعلى نقول بالحق انما كنا لا نصاب فی اللہ لومۃ لائم. پھر جب یہ طاقت بن گئی تو جیسے قرآن مجید میں ایک مقام پر آیا، بل نقذف بالحق علی الباطل، ہم حق کا کوڑا دے کر مارتے ہیں باطل کے سر پر. فیدمغوہ، تو وہ اس کا دماغ نکال دیتا ہے، بیجا نکال دیتا ہے. یہ جو ہے ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تعین رو سراغ مصطفیٰ بھی، اس سے شرار بولہ بھی، حق کے اور باطل کی کشاکش کی رہی تو ہمیشہ رہی ہے. اور یہ کہ اللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً وہ جب اہل حق آ جاتے ہیں تو وہ جب منظم ہو کر، وہ گویا کہ جیسے آپ رسیاں بٹ کر کوڑا بناتے ہیں، اب وہ کوڑا مارتے ہیں کسی کے تو اس کا تو پھر نتیجہ نکلتا ہے نا. تو بل نقذف بالحق علی الباطل، باطل پر ہم کوڑا بغلگ مارتے ہیں حق کا. یدمغو ہوں، وہ اس کا دماغ باہر نکال دیتا ہے، بھیجا نکال دیتا ہے. تو باطن کا بھیجا نکال دیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین. محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. یہ ان کی تزکیے کی اور تربیت کی شان ہے. تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کشاکش کی شان ہے. اشداء علی الکفار، کافر چاہے باپ ہے لیکن سخت ترین ہے، اپنے باپ کے مقابلے میں بھی کھڑے ہو گئے ہیں. ان کے لیے تو ولو کانوا آباءہم او اخوانہم، کوئی بھی ہو، دوست ہو، باپ ہو، کوئی بھی ہو، لیکن یہ کہ جب حزب اللہ اور حزب الشیطان کے مقابلے میں آتی ہے تو سارے رشتے کٹ کر رہ جاتے ہیں، کسی رشتے کی کوئی حیثیت نہیں رہتی. تو حضور کا انقلابی منہاج ہے. اس منہاج جو ہے یہ ہے کہ جس کے ذریعے سے حضور نے عرب میں ایک انقلاب برپا کیا، جسے پوری دنیا تسلیم کر رہی ہے. یونیورسلی ایکسیپٹڈ ٹروتھ ہے، یونیورسل ٹروتھس کے اندر اس کو شمار کیا جانا چاہیے. وہ حقائق جو پوری دنیا میں تسلیم کیے جاتے ہیں کہ تاریخ انسانی کا عظیم ترین، ہمگیر ترین، موسٹ پروفاؤنڈ ریولیوشن وہ ہے جو حضور نے برپا کیا صلی اللہ علیہ وسلم. وہ چاہے ایم این رائے کی شہادت ہے جو 1920 میں لیکچر دے رہا ہے اسی لاہور میں، ہسٹوریکل رول آف اسلام، برینڈ لاہور، لاہور کے اندر، اس نے کہا تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب وہ ہے جو محمد نے برپا کیا. چاہے وہ 1980 میں شائع ہونے والی کتاب ہے دی ہنڈریڈ، اس کا مصنف کہہ رہا ہے، چاہے وہ ایچ جی ویلز کہنے والا ہے، چاہے گاندھی ہے جو اعتراف کر رہا ہے، دنیا میں ہر شخص نے مانا ہے، مشرق کا ہو مغرب کا ہو سب نے مانا ہے. وہ انقلاب جو ہے یہ ہے منہاج محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس بات کو ذرا اپنے حالات پر منتقل کیجئے. ہمارے جو ماضی قریب میں جو تحریکیں، جو علماء کی اور جو نجال دینی ہیں، انہوں نے جو مختلف کام کیے ہیں، ذرا ان کو کیٹیگرائز کیجئے. ہمارے ہاں ایک وہ طبقہ تھا علماء کرام کا، چاہے وہ بعد میں کانگریس کے حامی ہو گئے اور چاہے وہ مسلم لیگ کے حامی ہو گئے، دونوں میں ایک سے مشترک تھی آزادی، آزادی کی جدوجہد. اور یہ آزادی کی جدوجہد پچھلی صدی میں شروع ہو گئی تھی. سید احمد بریلوی رحمت اللہ علیہ نے جو تحریک شروع کی جہاد کی، تو ان کے پیش نظر کیا تھا، انہوں نے جو حالات دیکھے وہ یہ تھے کہ شمالی ہند پر سکھوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، اور وہی ہندوستان کا علاقہ ہے جو عالم اسلام کے ساتھ ملحق ہے. ادھر مشرقی سے، بنگال سے انگریز ایک طاقت آ گئی ہے، وہ بڑھتی جا رہی ہے، سیلاب آ رہا ہے، اس لیے کہ 1757 میں پلاسی کی جنگ کے بعد سے وہ آ گئے تھے. تو اب وہ سوچ رہے ہیں کہ یہ ہندوستان دارالاسلام تھا، پورے ہندوستان پہ مسلمانوں کا جو ہے حکومت تھی، دارالاسلام تھا، اب یہ دارالکفر بنتا جانا جا رہا ہے. لہذا انہوں نے جو اپنا پلان بنایا وہ یہ تھا کہ پہلے سکھوں سے پنجاب کو صوبہ سرحد کے جو مرکزی جو وسطی اضلاع ہیں ان پر بھی انہی کا اقتدار تھا، ان کو نجات دلائی جائے. پھر یہ کہ اس طاقت کو لے کر اور پھر افغانوں کی، کیونکہ پیچھے ہنٹر لینڈ جو ہے وہ افغانستان ہے اور خود جو ہے فرنٹیئر کے وہ جو پختون ہیں پٹھان ہیں، یہ بہرحال ایک جنگجو قوم ہے، ان کی مدد سے آ کر اور پھر یہ انگریزوں کا جو بہتا ہوا سیلاب آ رہا ہے اس کا رخ موڑ دیا جائے. یہ جد و جہد شروع ہوئی ہے پچھلی صدی میں. یہ دوسری بات ہے اللہ تعالیٰ کی مشیت جو بھی تھی، بنا کردن خوش رسم بخاک و خون غلطی دن خدا رحمت کو نبی عاشقان پاک تین اطرا، وہ یہ کہ کچھ بغاوت ہو گئی، کچھ یہ کہ ایک سازش ہو گئی، غداری ہو گئی، کچھ غلطیاں ان سے ہو گئی، لیکن یہ کہ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ اکثر و بیشتر ساتھیوں کے ساتھ شہید ہو گئے بالا کوٹ میں 1831، 6 مئی 1831 وہ تحریک ختم ہو گئی. لیکن اس کے بعد بھی علماء بیٹھے نہیں، اس کے بعد پھر ہندوؤں اور مسلمانوں نے مل کر انگریزوں کو نکالنے کی کوشش کی 1857 میں، اس میں بھی مسلمان شریک ہوئے، علماء بھی شریک ہوئے. جن لوگوں نے بعد میں دار العلوم دیوبند کی بنیاد رکھی ہے وہ علماء جو ہے اس جہاد میں شریک تھے، جس کو آج ہم جہاد آزادی کہتے ہیں، انگریز نے اس کا نام غدر رکھا تھا، بغاوت رکھا تھا. وہ سمجھتا تھا ہماری حکومت کے خلاف بغاوت ہوئی ہے، اصل میں تو وہ ایک غیر ملکی سامراج سے نجات اور آزادی حاصل کرنے کی جد و جہد، وہ بھی ناکام ہو گئی. اس کے بعد جو علماء نے جد و جہد جاری رکھی، ان میں سب سے سر خیل جو ہیں اس صدی کے آغاز میں وہ شیخ الہند ہیں، جنہوں نے ریشمی رومانوں کی تحریک برپا کی. ان کی کوشش نے یہ تھی کہ دارالخلافہ سے، ترکی سے خلافت ابھی قائم تھی، وہاں سے مدد مل جائے، افغانستان سے مدد مل جائے، اور یہاں سے ہم بغاوت کریں اور انگریزوں سے چھٹکارا حاصل کریں، اور دارالاسلام کا سٹیٹس جو ہے دوبارہ اس کو گویا کہ ریوائیو کر دیا جائے، دوبارہ جو ہے ہندوستان کا معاملہ جو دارالاسلام کا بن جائے. اس لیے کہ شاہ عبد العزیز فتویٰ دے چکے تھے، شاہ ولی اللہ کے بیٹے، کہ اب ہندوستان جو ہے وہ دارالحرب بن چکا ہے جب سے کہ انگریز آ گیا. تو دارالحرب کو کنورٹ کرنا، اس کے اس اصل سٹیٹس کو جو ہے دوبارہ بحال کرنا، اس جدوجہد کے لیے وہ لوگ علماء نے جہاد کیا، ان میں شیخ الہند تھے. لیکن پھر یہ کہ ان علماء میں تقسیم ہو گئی. ایک طبقے کی رائے یہ رہی کہ ہندوؤں کے ساتھ اتحاد کرو، پہلے انگریزوں کو نکالو پھر ہندوؤں کے ساتھ نمٹ لیں گے. لیکن انگریزی دور میں ہندو جس طریقے سے آگے بڑھ آیا تھا، انگریزوں نے ہندو کو سپورٹ کیا تھا، اس لیے کہ ہندو تو پہلے مسلمانوں کے غلام تھے، اب انگریزوں کے غلام ہو گئے، ان کے لیے تو کوئی بڑی بات ہی نہیں، ایک حاکم کی جگہ دوسرا حاکم آ گیا. مسلمان تھے جو ابھی تخت حکومت سے نیچے گرا کر اور غلاموں کی صف میں کھڑے کیے گئے تھے، بغاوت کے جراثیم تو انہیں میں تھے، کیونکہ ابھی وہ جو ہے وہ معذور کیے گئے. لہذا مسلمانوں کو دبایا، ہندوؤں کو اٹھایا، اور نتیجہ یہ نکلا ہندو ہم سے بہت آگے نکل گئے، تعلیم میں آگے نکل گئے، ملازمتوں میں آگے نکل گئے، تجارت تو خرم کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی اس میں وہ آگے تھے ہی. اور اب یہ اندیشہ ہوا کہ اگر انگریز یہاں سے چلا گیا اور ہندوستان ایک وحدت کی حیثیت سے آزاد ہوا تو مسلمانوں کے ساتھ معاملہ ہندو جو ہے منصفانہ نہیں کرے گا، اس کے عزائم بھی نظر آ رہے تھے. لہذا یہ کہ علماء کی جو ہے یہ رائے دو مختلف ہو گئی. آج میں چاہتا ہوں اس کے لیے بھی آپ اپنے قلب و نظر میں وسعت پیدا کریں کہ یہ ایک اجتہادی رائے تھی، ایک رائے یہ تھی مخلصانہ تھی کہ پہلے ہندوؤں کے ساتھ مل کر انگریزوں کو یہاں سے دفع کر لو، پھر ہم آپس کا معاملہ خود طے کر لیں گے، اور ہمارے ہمیں اپنے اوپر اعتماد ہونا چاہیے، ہم نے ہندوؤں پر ہزار برس حکومت کی ہے، یہ ہمارے مد مقابل کہاں سے بن جائیں گے. دوسری طرف لوگوں کا خیال نہیں، حالات بدل چکے ہیں، اب صورتحال تبدیل ہو چکی ہے، اب اگر ہندوؤں سے پہلے سے ہم نے کوئی معاملہ طے نہ کیا اور اپنے ملی تشخص کی ضمانت حاصل نہ کی تو یہ ہندو جو ہے یہ نہ صرف یہ کہ ہمارے علیحدہ جو داغانہ تشخص کو ختم کر کے رکھ دے گا، ہمیں معاشی طور پر جو ہے وہ بالکل نچلا طبقہ بنا کر رکھ دے گا، مستضعفین میں سے بنا دے گا اور محرومین میں سے بنا دے گا، ہماری شدی بھی کرے گا، اور اپنے آپ جیسے کہ حال میں ہوا شدی کی تحریک بھی چلی، اب بھی چل رہی ہے. اب بھی راجستھان میں نبالو کتنے لوگ ہیں کہ جو مسلمان جو ہیں وہ ہندو ہو گئے واپس، یہ ہو رہا ہے. بہرحال یہ اختلاف ہوا، لیکن دونوں میں قدر مشترک کیا تھی، منہاج موسوی پر عمل پیرا تھے، اور بالآخر یہ منہاج موسوی جو ہے اس کی قیادت ہاتھ میں آئی قائد اعظم محمد علی جناح کے، مسلم لیگ کی قیادت کے ذریعے سے انہوں نے کم سے کم ہندوستان کے دو علاقوں کو تو دارالاسلام بنوا لیا. اگرچہ ہمیں صدمہ ہے کہ مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن گیا، ہم سے جدا ہو گیا، صدمے پر صدمہ ہے، صرف جدائی بھی ایک صدمہ ہوتا، انہوں نے مشرقی پاکستان کا نام چھوڑ دیا اور بنگلہ دیش نام رکھ لیا، یہ دوہرا صدمہ ہے. لیکن پھر بھی ایک مسلمان اکثریت کا ملک ہے، ظاہر بات ہے کہ وہاں ہندو غالب نہیں آ سکتا، اب مسلمانوں کی اکثریت ہے وہاں پر، یہ بونس سے جو ہمیں ملا ہے. ورنہ علامہ اقبال نے 1930 میں جو خواب دیکھا تھا پاکستان کا، اس خواب میں مشرقی پاکستان نہیں تھا، انہوں نے تو یہ کہا تھا ایٹ لیسٹ ان دی نارتھ ویسٹ آف انڈیا ایک آزاد مسلمان ریاست قائم ہوگی. یہ تو 1947 میں پھر مسلم لیگ کا جو ریزولوشن تھا، لاہور ریزولوشن، اس میں کہا گیا نارتھ ویسٹ اینڈ نارتھ ایسٹ آف انڈیا یہ پاکستان بننے چاہیے. بہرحال اب وہ مشرقی پاکستان نہیں رہا، بنگلہ دیش، لیکن وہ بھی ایک مسلمان ملک ہے، مسلمان اکثریت کا ملک ہے. یہ بونس ہے جو میں سمجھتا ہوں ہمیں اللہ کی طرف سے ملا ہے، اور اللہ کا شکر ہے یہ پاکستان ابھی انٹیکٹ ہے. بہرحال یہ جو بھی جدوجہد علماء کرام نے کی ہے آزادی کے لیے، اور پھر یہ کہ جس کی قیادت آ گئی ہے مسلم لیگ کے ہاتھ میں، یہ منہاج موسوی ہے، اس کو بھی اپنے ذہنوں سے دور نہیں کرنا چاہیے، مذہبی عناصر کو بھی ریکنسائل کرنا چاہیے کہ اس کا بھی ایک مقام ہے. اچھا، دوسرا منہاج حضرت عیسیٰ کے منہاج پر اس وقت تبلیغی جماعت کام کر رہی ہے. انہیں سیاست سے غرض نہیں، انہیں نیو ورلڈ آرڈر سے کوئی غرض نہیں، نہ انہیں کسی اور طرح کی چیز سے غرض ہے، وہ تو بس یہ کہ توبہ کرو اور اپنے اتوار ٹھیک کرو، نماز درست کرو، روزہ درست کرو، اپنی وضع قطع درست کرو، اپنے سنتوں کا جو ہے وہ تم اپنا اہتمام کرو. اس پر سیاست سے سرے سے کوئی تعلق ہی نہیں، سروکار ہی نہیں، کوئی سرے سے. عالمی حالات کیا ہیں کوئی اس کی فکر نہیں، اس کا ذکر تک نہیں. کیا ہو رہا ہے؟ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، میں تو حیران ہوتا ہوں، حضرت عیسیٰ اللہ کے جلیل قدر پیغمبر ہیں، اور وہاں رومن جو ہے وہ اس کا صوبہ بنا ہوا ہے، جو یہ بھی اسرائیل اس وقت تھا، اور وہاں پر جو ہے رومیوں کی حکومت تھی، رومن امپائر کا ایک صوبہ بنا ہوا تھا، لیکن انہوں نے اس کے خلاف کوئی جدوجہد نہیں، بلکہ وہ جو اس وقت بگڑے ہوئے مسلمان تھے انہیں کو توبہ کی دعوت کر دیتے رہے، منادی کرتے رہے. تو گویا کہ تبلیغی جماعت یا ان کے رنگ میں جو بھی کام کرے، میرے نزدیک اب اگر بریلوی حضرات نے سوچا ہے کہ اگر یہ کام تبلیغی جماعت، کیونکہ اس کی اصل قیادت تھی دیوبندی علماء تھے جنہوں نے شروع کیا ہے، تو ہم اپنے طور پر اس کو شروع کریں. دعوت اسلامی نے بھی کہ ذرا وقت گزرا ہے، لیکن اس کے اندر انہوں نے خاصی اپنی جمعیت فراہم کر دی ہے. اب ظاہر بات ہے وہ بھی جہاں کا شاعر دینی ہے، داڑھی ہے اور وضع قطع ہے دینی، تو آخر اختیار کر رہے ہیں نا نماز کے اندر، اور سنتوں کا جو ہے وہ اہتمام کر رہے ہیں. تو یہ جو تحریکیں ہیں تبلیغی جماعت کی ہو یا دعوت اسلامی کی ہو، یہ گویا کہ منہاج عیسوی پر ہے، منہاج محمدی کی صلی اللہ علیہ وسلم اذان اس صدی میں دی تھی علامہ اقبال نے. اسلام کی سربلندی، سروری زیبا فقط اس ذات میں ہم تاکو ہے، حکمراں ایک وہی باقی مدانے آزم، اور وہ نعرہ لگایا تھا انقلاب کا، انقلاب ہے انقلاب، خواجہ از خون رگے مزدور سازد لال ناب، از جفائے دے خدایا کشت دہکانہ خراب، انقلاب ہے انقلاب. یہ نعرہ ابان الشہ درویشی در ساز و دما دمزن، کیوں پختہ شوی خدرا بر سلطنت جمزن. پہلے درویشی ہے، تبلیغ ہے، دعوت ہے، تربیت ہے، تزکیہ ہے، تنظیم ہے، کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو، جب کافی طاقت ہو جائے اپنے آپ کو سلطنت جم سے ٹکرا دو، تصادم جو پختہ شبی خدرا بر سلطنت جم سان. تو میں یہ کہتا ہوں، آج یہ تشبیہ استعمال کر رہا ہوں، اس کی اذان دی اقبال نے، اقامت کہی ابوالکلام آزاد نے، حکومت الہیہ کا نعرہ لگایا، ہندم و فیمن الارض، حکومت الہیہ اللہ کی حکومت، حزب اللہ بنائی 1913 میں. لیکن یہ کہ وہ کچھ اس وقت کے ٹریڈیشنل علماء، ان کی مخالفت انہوں نے دیکھا، ان کا جمود ٹوٹنے کے لیے تیار نہیں، یہ فرقہ پرستی کے اندر اپنے اپنے حلقوں کے اندر بری طریقے سے محصور ہو کر رہ گئے، لہذا انہوں نے اس کو چھوڑا، اور پھر وہ اس جہاد حریت میں شامل ہو گئے کانگریس کے ساتھ. پھر اس کو اٹھایا ہے مولانا ابوالعلیٰ مودودی نے، جماعت اسلامی کی شکل میں، وہی حکومت الہیہ کا نعرہ لے کر پاکستان میں آ کر وہ یہاں کی سیاست، اور خاص طور پر انتخابی سیاست کی دلدل میں پھنس کر وہ انہوں نے اپنی منزل کھوٹی کر لی ہے. بہرحال جماعت تو موجود ہے اب بھی، قاضی حسین احمد صاحب اس کی امیر ہیں، لیکن وہ اصل جو منہاج محمدی تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو چھوڑ کر انہوں نے سیاسی راستہ اختیار کر لیا. اب اسی راستے پر تنظیم اسلامی جو ہے وہ عمل پیرا ہے. لیکن یہ سارے جو نقشے اپنے سامنے رکھیے، اور اس میں میں ذرا تکمیل اور کر دوں، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو تین اس وقت امتیں دنیا میں ہیں، امت موسوی، امت عیسوی، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سب کا اوپر جا کے جوڑ کہاں ملتا ہے؟ حضرت ابراہیم پر. تو اگرچہ سورہ مائدہ کے اس ساتویں رکوع میں حضرت ابراہیم کا تذکرہ نہیں ہے، لیکن یہاں میں بات کو مکمل کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک منہاج ابراہیمی بھی تو تھا. وہ کیا تھا منہاج ابراہیمی؟ کیا تھا؟ دین کی دعوت اور دعوت توحید کے مراکز قائم کر دی، اپنے بیٹوں کو تربیت دی، ایک کو بٹھا دیا حجاز میں، ایک کو بٹھا دیا فلسطین میں، ایک بھتیجا اس نے ساتھ ہی ہجرت کی تھی، اس کو بھیج دیا صدوم اور آمورا کی بستیوں میں. یہ کام انہوں نے کیا، مراکز دعوت قائم کر دی. یہ گویا کہ ہمارے صوفیاء کرام جو کام کرتے رہے ہیں، دعوت اور تبلیغ کے مراکز قائم کر دینا. جیسے کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ سلطان الہند جو کہلاتے ہیں نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، پانچ پانچ ہزار آدمی ان کی خانقاہ میں ایک وقت میں زیر تربیت ہوتے تھے، اور پھر وہاں سے بھیجے تم چلے جاؤ، تم دکن چلے جاؤ، تم ادھر چلے جاؤ، تم ادھر چلے جاؤ، مراکز بنتے چلے گئے. یہ پورا سلسلہ چشتیہ جو ہندوستان میں پھیلا ہے، انہوں نے بھی سیاست میں حصہ نہیں لیا، چھوڑ دی سیاست. جو بھی بادشاہ ہیں، خلجی ہیں، لودی ہیں، جو ہیں وہ کریں جو کر رہے ہیں. انہوں نے یہ کہا کہ لوگوں کی اصلاح ہو اور لوگوں کو ایمان اور توحید کی طرف بلایا جائے. تو یہ منہاج ہے مختلف. البتہ جیسا کہ میں نے عرض کیا، اس امت کے لیے اصل منہاج منہاج محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور چونکہ اس امت پر جو قرض ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ قرض یہ ہے کہ بعثت محمدی کا جو مقصد ہے غلبہ دین، اور چونکہ آپ کی بعثت ہوئی ہے پوری نوع انسانی کے لیے، تو پورے عالم انسانیت پر غلبہ دین کی جد و جہد جو ہے اس کو اختیار کرنا، اور اس کے لیے منہاج محمدی کو اختیار کرنا اعلی صاحب صلوات و سلام، یہ ہمارے لیے لازم ہے. اگرچہ ہم اپنا سینہ کشادہ رکھیں گے، مباح دوسروں کو بھی کہیں گے ٹھیک ہے یہ بھی ایک کام ہے، یہ منہاج موسوی پر چل رہے ہیں، یہ منہاج عیسوی پر چل رہے ہیں، یہ منہاج ابراہیمی پر چل رہے ہیں. آخر سب کے کام جو ہے کہیں نہ کہیں تو کوئی کسی اللہ والا کہیں بیٹھا ہے، وہ لوگوں کو دین کی تلقین کر رہا ہے، تو وہ انقلاب محمدی کو تقویت پہنچائے گا کہ نہیں؟ کچھ لوگ تو اس کے زیر اثر آ کر ٹھیک ہو جائیں گے نا، اچھے ہو جائیں گے. تبلیغی جماعت کی لپیٹ میں جو لوگ آ گئے ہیں، وہ لوگ جو ہے بہرحال دین کی طرف آئے ہیں، تو یہ بھی اسی کی طرف پیش قدمی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے؟ یہ لوگ جو ہے آخر یہ سارا اثاثہ ایک وقت میں کام آئے گا کسی بڑے مقصد کے لیے. جماعت اسلامی کے میں خود ان لوگوں میں سے ہوں جو مولانا مودودی کی دعوت سے، علامہ اقبال کے اشعار سے، اور پھر مولانا مودودی کی دعوت سے متاثر ہوا. دس سال اپنے جو نوجوانی کے ہیں اس میں لگائے ہیں. باہر میں اگر آیا ہوں تو میں نے اس کے بعد اس کام کے لیے اپنی زندگی وقت کی. تو مختلف راستوں سے لوگ آ رہے ہیں. اسی حوالے سے میں نے اس آیت کو کئی مرتبہ پھر بیان کیا ہے، یہاں بھی کیا اور جگہ پر بھی کیا ہے، کہ حضور کو تو حکم ہوا فَلِذَٰلِكَ فَدْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِن كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ. اے محمد، آپ کو جمے رہیے، ٹکے رہیے اس منہاج پر جو ہم نے آپ کے لیے مقرر کر دیا ہے، اور وہ یہ کہ نظام عدل قائم کریں دنیا میں. آپ کا منہاج انقلابی ہے، آپ ڈٹے رہیے. دوسروں سے آپ یہ کہہ دیجئے اللہ ربنا و ربکم، لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، لا حجۃ بیننا و بینکم، اللہ یجمع بیننا و الیہ المصیر. دیکھو بھائی، ہمارا اور تمہارا رب ایک ہی ہے نا اللہ. یہی بات تبلیغی جماعت والوں کو کہنی چاہیے جماعت اسلامی سے، جماعت اسلامی والوں کو کہنی چاہیے تبلیغی جماعت سے. ٹھیک ہے بھائی، آپ کا منہاج اور ہے، ہمارا اور ہے، یا اور جماعتیں ہیں، دینی جماعتیں ہیں، وہ کام کر رہی ہیں، ان کا آپس میں یہ انداز ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، ہمارا طریقہ کار کچھ اور ہے، تمہارا طریقہ کار کچھ اور. اللہ تو ایک ہے ہمارا، اللہ ربنا و ربکم. نمبر دو یہ کہ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہم جو محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، اس کا اجر و ثواب ہم ہی کو ملے گا، اور تم جو محنت کر رہے ہو، کوشش کر رہے ہو، اس کا اجر و ثواب تمہیں ملے گا. جھگڑا کیا ہے؟ اگر ہمارا طریقہ صحیح ہے، اس کا کریڈٹ ہمیں مل جائے گا، اگر تمہارا طریقہ صحیح ہے، اس کا کریڈٹ تمہیں مل جائے گا. لہذا لا حجت بیننا و بینکم، حجت بازی کی کیا ضرورت ہے؟ خامخواہ جو ہے ایک دوسرے سے جو ہے دست و گریبان ہونا، ایک دوسرے کی نفی کرنا، اس کا کیا فائدہ؟ اللہ یجمع بیننا، اللہ ہمیں جمع کر دے گا. ایک تو اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ کہ جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے تو مجھ پر آپ کی حقانیت منکشف ہو جائے گی، یا آپ پر میری حقانیت منکشف ہو جائے گی. اگر ہم تعصب کے پردے اپنے دلوں پر نہ آنے دیں، اپنے آنکھوں پر پردے نہ پڑنے دیں، اپنے کانوں پر مہر نہ لگنے دیں، تو کیا پتا ہے آج میں جدوجہد کر رہا ہوں دین کے لیے، جس طریقے پر کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ کل میرا انشراح دوسرے طریقے پر ہو جائے، یا دوسرے کا انشراح میرے طریقے پر ہو جائے. اس طرح جیسے جیسے بھی، جیسے قافلے حج میں بڑھتے ہیں، بے شمار قافلے ہوتے ہیں، اپنے اپنے جھنڈے لے کر چل رہے ہوتے ہیں، سب کی منزل میدان عرفات، اور وہ آٹھ سڑکیں چل رہی ہوتی ہیں، دریا بہ رہے ہوتے ہیں انسانوں کے در حقیقت. اب وہ سڑکیں کیا ہیں؟ اتنی چوڑی سڑکیں ہیں جتنے کہ فٹ بال کے گراؤنڈ ہوتے ہیں، اور بھرے ہوئے ہوتے ہیں لوگوں سے، لیکن سب کی منزل عرفات، اور ساری سڑکیں کنورج ہو رہی ہیں جا کر، چاہے ادھر سے باہر سے تو فاصلہ زیادہ ہے، جیسے جیسے آگے بڑھ رہے ہیں کنورج ہو کر سب کے سب کہاں پہنچ گیا تھا. تو ہم اللہ یجمع بیننا، رفتہ رفتہ اللہ ہمارے ماں بہن جمعیت پیدا کر دے گا. اور اگر یہ نہ صحیح تو ہماری کوششیں تو جمع ہو رہی ہیں. جس نے بھی کوشش دین کے لیے کی ہے، اس کے جو اثرات میں نکلے ہیں، وہ دین کے آخری مستقبل کے لیے اس کو تقویت پہنچانے کا ذریعہ بن رہی ہے. اللہ ہماری محنتوں کو جمع کر دے گا اگر ہم کسی وجہ سے محروم بھی رہ گئے جمع ہونے سے. وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور ایک مقام تو آنا ہی ہے نا، ایک دن اللہ کے حضور میں تو سب کھڑے ہوں گے نا، وہاں تو ایک ہی میدان میں جمع ہونا ہے کہ نہیں. اس روز کھل جائے گا کون کتنے پانی میں تھا، کون کس منہاج پر عمل کر رہا تھا. بہرحال ہم کس منہاج پر، منہاج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیرا ہے، اسی حوالے سے میں نے اصل میں چاہا ہے کہ آپ کے سامنے یہ وسعت نظر آ جائے، سینہ کشادہ ہو، دوسروں کے لیے بھی اپنے دل کو، اپنے ذہن کو کھلے رکھے. ٹھیک ہے، وہ بھی دین کے لیے کام کر رہے ہیں، ہمارے نزدیک یہ سمجھ میں آیا یہ منہاج محمدی ہے، اور ہمارے نزدیک اصل اسوہ جو ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، وہ اسوہ حسنہ جو ہم پر لازم ہے، ہم نے اس کو اختیار کیا ہے. بہرحال یہ جو صورت چل رہی ہے، بہرحال اس کو کامیاب تو ہو کر رہنا ہے. ناممکن ہے کہ یہ دنیا ختم ہو جائے، اور ختم المرسلین اور خاتم النبیین کا مقصد بعثت پورا نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا. دنیا ختم نہیں ہوگی جب تک کہ کل عالم انسانیت پر اللہ کا دین غالب نہیں ہو جائے، اور وہ منزل آ کر رہے گی. خبریں اس کی حضور نے دی ہیں، میں نے وہ حدیثیں آپ کو کئی مرتبہ سنائی ہیں. میرے اور آپ کے لیے تو اصل سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہمارا حصہ اس میں کوئی ہے یا نہیں، اور ہے تو کتنا ہے. دیکھیے حضور کے زمانے میں بھی دین تو غالب ہو گیا، ابو جہل ناکام رہ گیا جہنم میں گیا، ابو لہب ناکام رہ گیا جہنم میں گیا، ابو بکر صدیق کامیاب ہو گئے، کیا اونچا مقام مل گیا، الصدیق الاکبر، حمزہ، عمر رضی اللہ تعالی عنہما کامیاب ہو گئے. اصل تو کامیابی ہے کہ کس نے اس دعوت پر لبیک کہا اور تن من دھن لگا دیا. یہ ہر شخص کو سوچنا ہے، غور کرنا ہے کہ اس کے لیے میری زندگی کا مقصد تیرے دین کے سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. پہلے تو مقصد معین ہو جائے، دین کی سرفرازی، دین کا غلبہ، جو مقصد بعثت محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے لیے جینا ہے مرنا ہے، ان صلاتی و نسکی و محیائی و مماتی للہ رب العالمین. پھر جو ہے اپنے لیے کسی جماعت کو تلاش کیجئے، کسی نہ کسی جماعت میں ہو کر کام کرنا ہوگا، اکیلے یہ کام نہیں ہو سکتا، وہ کسی بات ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.